ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تین لوگوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن وہ انہیں بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل وزنی ہوگا چھوٹی سی نیکی ہوگی لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہوگا کیونکہ اس کے اندر خلوص بہت تھا دل سے کی گئی تھی وہ نیکی کسی مجبوری کے تحت نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی اس کام کو کر کے کوئی شہرت مطلوب تھی، نہ کوئی ریاکاری تھی، نہ دکھاوا تھا. اور اگر بڑی سے بڑی نیکی بھی کی جائے لیکن نیت درست نہیں تو اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی قوت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر دو لوگ بھی کوئی سرگوشی کر رہے ہوں، چپکے چپکے وسپر کر رہے ہوں، خاموشی سے بات کر رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ تنہائی میں بھی اور اکیلے میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہاں بھی کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے. اور پھر یہ کہ صرف جانتا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن وہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، سامنے رکھے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا جزا دی جائے. تو کلام کا آغاز بھی علم سے اور اختتام بھی علم پر. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے، پھر یہ دوبارہ وہی کرتے ہیں جس سے یہ روکے گئے، اور یہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور یہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہیں جہنم ہی کافی ہے جس میں یہ جلیں گے، بس وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. وسپرنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ جب وسپر کرتے ہیں تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی رازداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کسی سے چھپائی جا رہی ہوتی ہیں، وہ کسی کی شکایت ہو سکتی ہے، کسی کا عیب ہو سکتا ہے، کوئی گوسپ ہو سکتا ہے. تو مدینہ میں جو یہود رہتے تھے ان کا یہی طرز عمل تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرنے کے لیے جب وہ آپ کو دیکھتے تو اسی طرح کانوں میں باتیں کرتے. مثلا آپ بیٹھے اور دو لوگ آپس میں گسر پسر کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا کہ یہ لگتا کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کوئی خوف بھی آتا، پتہ نہیں کیا پلاٹنگ کر رہے ہیں، کیا سازش کر رہے ہیں. تو وہ اسی طرح کی باتیں کر کے، حرکتیں کر کے اور کبھی ہنس کے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، ان کو خوف زدہ کرتے تھے، اور منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم سرگوشی کرو، اگر تمہیں ضرورت پیش آ گئی ہے وسپر کرنے کی، تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، ان کاموں کے بارے میں تم بات نہیں کر سکتے، بلکہ نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی اگر کوئی صدقہ کرنا ہے یا کسی کی صلح کرانی ہے تو وہ باتیں خاموشی سے کی جا سکتی ہیں، ادروائز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تین ہو تو تیسرے کی اجازت کے بغیر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں. یعنی کسی مجلس میں آپ تین لوگ ہیں، مثلا گھر میں ہیں آپ، ہسبینڈ وائف ہیں، ساتھ آپ کا ایک بچہ، تو ہسبینڈ وائف کانوں میں باتیں نہ کریں، اگر انہیں کرنی ہے تو پھر کسی اور وقت میں کریں، بچے کے سامنے نہ کریں، ورنہ اس کے اندر عدم اعتماد پیدا ہوگا. اور اسی طرح جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں چپکے چپکے موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں جو وائف ہے وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں کس سے کیا باتیں ہو رہی ہیں جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہیں، تو اس سے بھی عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، مس ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ہاں اگر تین سے زیادہ لوگ ہوں اور کوئی ضرورت پیش آ گئی، مثلا گھر میں بہت سارے مہمان اکٹھے ہیں اور جو کوئی سرو کر رہا ہے اس کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ سب کے سامنے آ کے پوچھے گا، تو فائدہ نہیں، تو وہ چپکے سے پوچھ کے جا سکتا ہے. بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے، یہ لوگوں کو غم میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے. حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ یعنی شیطان انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی ایک طرف سرگوشی کرنے والوں کو منع کیا گیا، اور دوسری طرف جو دیکھے کہ کوئی سرگوشی کر رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا. اور لوگوں کے غلط رویوں اور غلط اور برے اخلاق کی وجہ سے انسان پریشان نہ ہو بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے. شیطان دل میں غم کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے ہمیں غمگین کرنے کا؟ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنا کوئی کام نہ کر سکیں، عبادت بھی نہ کر سکیں. جب نماز پڑھیں گے اور بار بار ایسے خیالات آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. اور اسی طرح باقی کوئی زندگی کے بڑے بڑے کام کرنے والے وہ بھی رہ جائیں گے اگر انسان کا دل ہی ہر وقت غمگین رہے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو غم میں مبتلا کرے اس سے بچنا چاہیے، یعنی ان راستوں سے بچنا چاہیے، ان ٹاکسک لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو آپ کی زندگی میں غم پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انسان پھر انہی میں سے ایک ہو جاتا ہے، یعنی جن لوگوں کے بیچ میں وہ ہوتا ہے. اب کچھ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ پورا کٹ آف نہیں لیکن آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اپنا راستہ بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ دن رات رہنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی انسان ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک ڈسٹینس رکھ سکتا ہے. کہ بہت سی ایسی چیزوں میں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے کہ جس کا پہلے سے پتا ہو کہ ان کا جواب منفی ہوگا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, تو آپ کی ان سے توقع کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس سے کوئی کام کہا تو اس نے کر کے نہیں دینا, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بار بار اسی کو کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو پتا یہ نہیں کرنے والا, یہ جھوٹا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. توقع ہی چھوڑ دیں, آپ کا غم دور ہو جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ابرپٹ بولتے ہیں, ٹانٹنگ وے میں بولتے ہیں یا اور اسی طرح, تو پہلے سے سوچ رکھے کہ یہاں سے یہ جواب ایکسپیکٹڈ ہے, انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. لہٰذا اگر بہت ضروری ہے بات کرنا تو کریں, ورنہ یہ ہے کہ انٹریکشن مینیمائز کریں حتیٰ کہ وہ سدھر جائیں. اور توکل کیا ہوتا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا, یعنی دل کا اعتماد صرف اللہ کی ذات پر ہو جو کہ حقیقی کارساز ہے, سارے کام وہی بناتا ہے. ہمارا رزق ہو, ہمارے دیگر معاملات ہوں, یعنی اللہ کا سہارا لینا اور دوسرے لوگوں سے مایوس ہونا. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دین ایسا خوبصورت ہے اور ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ ہماری نفسیات کا بھی خیال رکھتا ہے, کہ ہمیں ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیتا ہے جو ہمارا امن چین لوٹ لیں. اچھا پھر آپ کہیں گے پھر اور کیا کریں؟ بھائی اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئی دوست ہیں اور ہر وقت منفی باتیں کرتی ہیں, تو پھر اس دوستی کو آہستہ آہستہ ختم کریں, کوئی اور دوست بنائیں کہ جو آپ کا حوصلہ بڑھائے, جس سے مل کر آپ کے اندر کوئی پازیٹو وائبز آئیں. تو یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, ضروری تو نہیں کہ بار بار اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ہی مبتلا رکھے, کچھ اور مصروفیت اختیار کرے, اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے, نئی چیزیں سیکھے. آپ دیکھیے کہ آپ صرف اس صورت میں اسٹرانگ ہو سکتے ہیں جب آپ کا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہو, اور وہ اسی وقت بہتر ہو سکتا ہے جب آپ کوئی نئی چیز سیکھے, کوئی اچھا کام کرے. جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے تو آپ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو, یعنی اوروں کو بھی جگہ دو, تو کشادگی کر دیا کرو, اللہ تمہارے لیے کشادگی کرے گا. اور یہ اللہ کا اصول ہے, اللہ کا طریقہ, اللہ کی سنت ہے. جو کسی کے لیے کچھ کرے گا, اللہ تعالیٰ وہ واپس اسی کو لوٹائے گا. آسانیاں دو گے تو آسانیاں آئیں گی. لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی چاہتے تو لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, یعنی اگر تم راستے میں بیٹھ گئے اور کوئی انتظامیہ والا کہے کہ یہاں نہیں بیٹھنا اٹھے, تو پھر آنکھیں مت دکھائیں, اس کو وہاں سے ہٹ جائیں. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور علم دیے گئے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تو یہاں کچھ مجلس کے آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں, بلکہ ہمیں ایٹیکیٹس بھی سکھاتا ہے. مجالس میں سرگوشیوں سے منع کیا گیا, جگہ تنگ ہو تو سمٹ کر بیٹھا جائے, کسی اور کو اٹھا کے خود نہیں بیٹھنا چاہیے, کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے جائے تو اسی کا حق ہے کہ واپس اس پہ آئے. اور پھر بڑی اہم بات کہ ایمان اور علم درجات کی بلندی کا باعث ہیں. ایمان اور علم درجات کی بلندی کا باعث ہیں. جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا, اور جو علم میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا اس کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا. ہر ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک درجہ ملے گا, ہر سجدے کے بدلے ایک درجہ ملے گا. تو ایسے کاموں کا حریص ہونا چاہیے کہ جو کل قیامت کے دن آپ کو بلندیاں عطا کریں. اور ہمیشہ دوسروں کے لیے وسعتیں پیدا کریں, آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کے لیے وسعت پیدا کرے گا, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی, اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کے اندر کشادگی ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ پیش کیا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ عارضی پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اکیلا کانوں میں باتیں نہ کرے اور پرائیویٹ وقت نہ لے, کیونکہ آپ کا وقت سب کے لیے ہے. تو پھر یہ ہوا کہ جب یعنی ایک طرح سے صدقہ دینا پڑا تو پھر بہت سے لوگ کانشس ہو گئے. کسی بھی چیز کی جب فیس ہوتی ہے تو پھر سلیکٹڈ لوگ بھی وہاں رجسٹریشن کراتے ہیں, فری میں ہر کوئی چل پڑتا ہے. تو اس لیے یہاں یہ پابندی لگائی گئی, لیکن پھر اس کے بعد اس کو ہٹا بھی لیا گیا, کیونکہ منافق جو تھے وہ طبعی طور پر بخیل لوگ تھے, تو وہ تو پیچھے ہی ہٹ گئے. اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ یہ زیادہ سرگوشیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا, یعنی اصلاح ہو گئی. یہ اصلاح کے لیے ایک طرح سے آپ فائن کہہ لیں. عام زندگی میں بھی اگر ایسی کوئی آپ نے سرگوشی وغیرہ کی ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی ہوگی, تو اس کا ازالہ بھی کیسے کریں؟ صدقہ کرتے رہیں. امام ابن تیمیہ جو تھے وہ جمعہ کے دن جمعے سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے تھے, کیونکہ جمعہ کا اجتماع بڑا ہوتا ہے نا, مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. کہتے کہ خفیہ طور پر راستے میں جمعے کے لیے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے, اور کہتے جب اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرنا افضل ہے اور فضیلت کا باعث ہے. یہ دین کی آیات کی قرآن کی سمجھ ہے نا. یعنی دعا بھی اگر مانگنی اللہ سے سرگوشیاں کرتا نا انسان, مناجات جس کو کہتے ہیں, تو پھر اس میں بھی انسان صدقہ کر لے. حتیٰ کہ یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو علاج سے پہلے بھی آپ اگر صدقہ دے کے پھر اپنا علاج شروع کریں تو وہ بھی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات دینے سے ڈر گئے, پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ تم پر مہربان ہوا تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. نماز اور زکوٰۃ بدنی اور مالی عبادتوں کی بنیاد ہے. کچھ عبادتیں انسان اپنے جسم سے کرتا ہے اور کچھ مال کے ذریعے کرتا ہے, لہذا بار بار اس کا ذکر آتا ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ چیزیں ہیں جو انہیں ایمان اور یقین کے ساتھ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نمبر ایک, جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو, رکوع, سجود اور اوقات کے ساتھ حفاظت کی, اچھے سے وضو کیا, اچھے سے رکوع سجدہ وغیرہ اور وقت کی بھی پابندی, دوسرے رمضان کے روزے رکھے, تیسرے بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں حج کیا, چوتھے خوش دلی اور رضامندی سے زکوٰۃ ادا کی, مجبوری سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی سے, اور نمبر پانچ امانت ادا کی. لوگوں نے پوچھا, ابو دردہ امانت ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا غسل جنابت کرنا, کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی پھر اگر ناپاکی رہے, یعنی پورا پورا صحیح غسل کرنا, اور اس کا طریقہ بھی سب کو آنا چاہیے کہ پیریڈز کے بعد کیسے نہانا ہے, ویسے جنابت ہو تو کیسے نہانا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سرگوشیوں سے پہلے جو صدقے کی بات ہے, تو سرگوشیوں کو منیمائز کرنے کے لیے کہا گیا نا بیسیکلی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے اور غیر ضروری طور پر دوسروں کا وقت نہیں لینا چاہیے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس پر اللہ غضبناک ہوا؟ یہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، اور یہ جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں. ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے، کیا نیکی اور تقویٰ ہے، یا دنیاوی مفادات ہیں، یا صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں، کسی کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری تو ہماری چوائس نہیں ہوتی لیکن دوستی تو چوائس کی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، یعنی جو منافق تھے، انہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنا لیا جن پہ اللہ غضبناک ہے، مغضوب علیہم ہے. تو اس کرائیٹیریا کو سامنے رکھ کر ہم سب کو بھی اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے، اور دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان وہی ہوتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے، پھر یہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. بس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام نہ آئیں گے. یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اور کوئی اس کو بچا بھی نہیں سکتا، نہ مال اور نہ اولاد. عام طور پر انسان جھوٹی قسمیں کب کھاتا ہے یا غلط بیانیاں کب کرتا ہے؟ مال اور اولاد کی خاطر. مال کمانا ہوتا ہے یا اولاد کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اپنی زندگی کی تو بہت سے لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے، اپنا فائدہ تو کچھ کم ہی سوچتے. خواتین کو بھی آپ دیکھیں کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں یا جاب ہوتی ہے تو ساری ان کی محنت کہاں لگ جاتی ہے. اپنا تو آرام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، نیند بھی نہیں پوری ہوتی، صحت کا بھی خیال نہیں ہوتا. اور دوسرے آپ دیکھیں کہ پھر مال بڑا عزیز ہوتا ہے انسان کو. مردوں کو آپ دیکھیں تو زیادہ تر ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ مال کے پیچھے ہوتی ہے، اپنی ذات کے لیے ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد، جو اللہ کو ناراض کر کے مال اور اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ اللہ سے نہیں بچائیں گے تمہیں. لہٰذا انسان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو یہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ ایک درست چیز پر ہیں. خبردار، یقیناً یہی جھوٹے ہیں. جو سچا انسان ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ جیسی اس کی زندگی ہوگی ویسی اس کی موت ہوگی، اور پھر اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اور پھر جب اللہ ان کو اٹھائے گا ایسے جھوٹے لوگوں کو، تو وہاں بھی جا کے قسمیں کھانا شروع کر دیں گے. شیطان ان پر غالب آ گیا ہے، اس نے انہیں کنٹرول کر رکھا ہے، تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں. خبردار، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے. شیطان کا کسی پر زور نہیں ہوتا. ہاں، جب انسان اپنے ایمان اور نیک عمل میں کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پہ غالب آتا ہے، پھر وہ اس کو پزیس کرتا ہے. یعنی انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے شیطان غلبہ پاتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے کرنے سے شیطان واقعی مسلط ہو جاتا ہے. مثلا انسان بہت زیادہ غصہ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے، اسی طرح تکبر، غرور، بد اخلاقی، حسد، حرص، غفلت اور نادانی، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شیطان انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اور شیطان کے غالب آنے قابو کرنے کا سب سے پہلا انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، حقوق اللہ کو یکسر فراموش کر. ہو سکتا ہے آپ کے نہیں، میں تو دن میں اتنی تسبیحاں کرتی ہوں. بعض لوگ تسبیحاں کر لیتے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھتے، نماز پہ کمپرومائز کیا ہوا ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ ذکر کر لیا اور کچھ نہ کیا. سب سے بڑا ذکر تو نماز ہے، اس کے بعد قرآن ہے. ان دو چیزوں سے ہی تعلق کمزور ہو تو وہ ذکر کس قسم کا ذکر ہے؟ صرف وظیفے کر لینا ذکر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی زبان کو اپنے ذکر سے روک دے، توفیق ہی نہ دے. اور جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب رہیں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا بہت زبردست ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، چاہے وہ دشمنوں کی کثرت کو دیکھ لے یا مصیبتوں کی شدت ہو، وہ پرسکون رہتا ہے. اس کو اللہ کی قوت پر یقین ہوتا ہے کہ غلبہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہی غالب آنے والا ہے، اور مجھے کسی بھی مشکل اور کٹھن حالات پر قابو پانے کے لیے اللہ ہی کی مدد چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. جو مشکل وقت میں مشکل حالات میں اللہ کو تھام لیتے ہیں نا، پھر وہ قابو پا جاتے ہیں مشکلات پر. یعنی غلبہ، نصرت، عزت، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں کس کو دیتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے راستے پر چلے. آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوئے نہ پائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا قبیلہ ہو. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ ان کی تائید کی، اور وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. خبردار، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد باتیں نہیں جمع ہوتی. یعنی ایک طرف انسان اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی محبت کی بات کرے، اور دوسری طرف جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں ان سے دوستی کر لے، یہ نہیں ہوتا. جب دل میں ایمان صحیح معنوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو ایسا جذبہ اور ایسا شوق عطا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں نیچے سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو بندے کا دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، کسی کام کو، کسی کاروبار کو، مثال کے طور پر سود کے کاروبار کو یا شراب کی آمدنی کو یا اور کوئی حرام کام ہے، کوئی ایسی جاب ہوتی ہے جس میں شک ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ناراض ہوگا، مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے بہتر عوض عطا کرتا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ یتولی الصالحین، جو نیک کام کریں.
اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ اللہ کی راہ پہ نہیں چل سکتے.
بالکل. اور اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے بھی آپ اللہ سے دوستی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے.
صحیح ہے، جیسے بتایا کہ جگہ دیں جہاں پہ بھی دین کی محفلیں ہوں، تو عموماً وہاں پہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ بخل کر جاتے ہیں، چوڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں دوسروں کو جگہ.
حرم میں
تو اسی طرح ایک دفعہ میں حرم میں بیٹھی ہوئی تھی اور پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی کہ خاتون آئی دو بچوں کے ساتھ، تو میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی. تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے کہا اللہ آپ نے اس جگہ مجھے جگہ دی، اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے.
کتنی بڑی بات ہے نا، اور جنت میں مل جائے تو اور کیا چاہیے.
میں یہ پوچھنا چاہتی کہ جب مارننگ قرآن ختم ہو جائے گا تو آپ کوئی اور لائیو جس میں آپ ڈائریکٹلی پڑھا رہی ہوں گی کوئی ہوئے گا؟ آئی وانٹ ٹو جسٹ جوائن.
جی جی، میں نے ایک ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے شفا کی دعائیں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے دعائیں پوچھتے رہتے ہیں. پہلے یا کنستین بھی اسی وجہ سے لکھی تھی تاکہ لوگوں کو حفاظت کی دعائیں جو ہیں بتا دی جائیں، کیونکہ مجھے لکھ کے دینی پڑتی تھی، کبھی بول کے بتانی پڑتی، لوگ پروننسیشن ٹھیک نہیں پڑھ سکتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں خود ایک بیماری سے گزری، تو میں نے جو دعائیں اپنے لیے کی اور اکٹھی کی اور سوچتی رہی. بیماری میں انسان کو بہت غور و فکر کا موقع ملتا ہے الحمدللہ، تو وہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کی. پھر جب کوئی اسی طرح کی بیماری کا ذکر کرتا تو میں اس کو کبھی کسی شکل میں بھیجتی، کبھی کسی، تو میں نے سوچا بہتر ہے صرف چھپوائی لیا جائے. تو الحمدللہ کتاب چھپ گئی ہے، تو انشاءاللہ 1 مئی سے اس کتاب کو پڑھائیں گے.